إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. انتهي قبل قدر لائق التكريم حضرات الحاضرين، آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور عمرہ اور اس کے احکامات ہوں گے. آج ہم جس پہلو کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو اس کا زاویہ یہ ہے کہ ہم بطور درس آپ کے سامنے پیش کریں اور اس پہ کچھ باتیں یاد رہیں گی اور کچھ بھول بھی سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اس وقت جتنے احباب گرامی موجود ہیں ان سے گزارش کی جائے کہ وہ عمرے کے متعلق سوالات کریں اور تمام کے تمام زاویوں کو ہم سوالات کے جوابات میں کھولیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ نہیں، پہلے بھی عمرہ تو کر چکے ہوں گے، تو ہم اپنی خواہش کو پورا کریں کہ آپ سے ہی عمرے کا طریقہ پوچھیں اور ساتھ ساتھ کریکشن کرتے جائیں. لیکن شاید کہ یہ دو پہلو آپ کے لیے پہلی مرتبہ مشکل نہ ہو، تو ہم چوتھے کارنر کی طرف بھی جانا چاہیں گے کہ میں کیسے عمرہ کروں گا. اس میں ان شرعی مسائل کا بھی تذکرہ ہو جائے گا اور ایک آنکھ کھولے کا حال بھی آپ کے سامنے بیان ہو جائے گا. تو سب سے پہلی گزارش، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں عمرہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ عمرہ تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی راحت ملتی ہے کہ میرے اندر بہت ساری کمزوریاں اور کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے راستے میری بخشش کے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کروائے ہوئے. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ میں دنیا کے تمام جھنجٹوں سے دور ہو کے اپنے رب کے گھر کی زیارت کروں اور عمرہ کروں. جو بھی مجھ سے شعور میں یا لا شعوری میں کمی اور کوتاہیاں واقع ہوئی، ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے معاف کروا کے بالکل پاک صاف ہو کے واپس اپنے گھر آؤں. اور میں اس لیے بھی عمرہ کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میں نے پہلے کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے یقین محکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مکرم پر، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بار بار عمرے کرو، بار بار حج کرو. فائدہ کیا ملے گا؟ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا انسان کو دو نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے گناہوں کو اور اس کی فقیری کو اس طرح توڑ کے رکھ دیتا ہے، انسان سے اس طرح گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اس طرح تونگر اور امیر بنا دیتا ہے جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالیں تو خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور میل کو چہرہ الگ ہو جاتی ہے. تو میں اپنی علمی تونگری، اپنے تصورات کی امیری اور اپنی سوچوں کو بادشاہ بنانے کے لیے اور اپنے افکار کو وسعت دینے کے لیے اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی اس بات کی حقیقت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ سفر کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ نیت تو کر لی ہے کہ میں عمرہ کروں گا, تو میں انشاءاللہ عمرے سے 3 دن پہلے استخارہ کروں گا. استخارہ کیوں کروں گا؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو 2 کام کرنے چاہیے, استخارہ اور استشارہ. استخارہ اللہ سے مشورہ, استشارہ جو کام کرنے لگے ہیں اس کام کے زاویوں کو سمجھنے والوں سے مشورہ, علمی رہنمائی, اور اس کے جوانے کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی راہیں سمجھنا. تو میں سب سے پہلے 3 دن پہلے استخارہ کروں گا. اب استخارہ نیت تو کر لی ہے, استخارہ کرنا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ عمرہ کروں کہ نہ کروں. نیکی میں کوئی استخارہ نہیں ہوتا, وہ نیکی کرنے ہی کرنی, اور گناہ میں بھی استخارہ نہیں ہوتا کیونکہ گناہ کرنا ہی نہیں. استخارہ میں کرنا چاہوں گا کہ میں نے کس فلائٹ کو اختیار کرنا, میں عمان ایئر لائن پہ جانا چاہتا ہوں یا سعودی ایئر لائن کو میں پسند کرتا ہوں, یا اگر پی آئی ویلنگ ہے میں کس کو چوز کروں. جس طرف میرا قلبی میلان ہوگا میں اسی کو پرائیورٹی پہ رکھوں گا, پھر میں شریعت کے مطابق استشارہ کروں گا. میں دیکھوں گا کون سا شخص اس وقت کس میدان میں کتنی معلومات رکھتا ہے اور میں اس سے استفادہ کر سکوں, علمیاً, نظریاً, علمی طور پر بھی, اور اس کے نظریات کو سنوں گا, اس سے فائدہ لوں گا, اور پھر میں نے جتنے دن گزارنے ہیں ان دنوں کے متعلق اپنی پلاننگ کا ایک پیج تیار کروں گا. 3 دن پہلے میں قلم و قرطاس کو لینے سے پہلے باوضو ہوں گا اور قلم لے کے بیٹھ جاؤں گا. سب سے پہلے لکھوں گا کہ میں نے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. دوسری بات یہ لکھوں گا, ایک لسٹ بناؤں گا, ہو سکتا ہے فلاں کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو, میں اس سے معافی طلب کروں گا. تیسری بات میں لکھوں گا, چونکہ میری والدہ محترمہ بقید حیات ہیں میں ان کو راضی کروں گا کہ میں نے آپ سے 8 سے 10 دن دور ہونا ہے, اور دور اس لیے ہونا ہے کہ آپ کے لیے کثرت سے دعائیں کروں, اور چونکہ اس ہستی نے ہی میری تربیت کی ہے وہ بخوشی اجازت بھی دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ سفر کی تمام ضروریات کو میں لکھوں گا کہ مجھے کس کس چیز کی سفر میں ضرورت پڑ سکتی ہے, پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, ٹکٹ ہے, اور اس کو الگ سے ایک چھوٹے سے انولپ میں ڈالتا جاؤں گا ترتیب سے. کیوں؟ جب میرے سفر کا دن آئے تو کوئی ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے کہ میں اس وقت کوئی چیز پکڑوں اور کوئی چیز رہ جائے, اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک, اے اللہ میں تجھ پہ ہی توکل کرتا ہوں, مجھے میرے سپرد نہ کرنا, میری کوئی صلاحیت نہیں, میرے پاس کوئی لینتھ ایکسپیرئنس نہیں, میری کوئی حقیقت نہیں, طرفۃ عین آنکھ جھپکنا, اتنا بھی اے اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا. کیونکہ اگر میں نے یہ دیکھا کہ یہ فلائٹ 5:30 AM ہے اور میں بھول کے ایئرپورٹ پہ PM چلا گیا تو فلائٹ نکل چکی ہوگی اور مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. میں یہ پہلے بغور دیکھوں گا کہ میں نے کس وقت سفر کرنا ہے اور کس کس چیز کی ضرورت ہے, اور مہم کام کرنے کے لیے میں 2 رکتے پڑھوں گا, اور سب سے پہلے اپنی وصیت کی تجدید کروں گا. وصیت اٹ مینس کہ میرے پاس جو اللہ نے مال دیا, جو ممتلکات میرے متعلقہ ہیں, میں صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں وصیت لکھوں گا، اور پورا فارمیٹ جو تیار کیا ہوا ہے اس میں تبدیلیاں کروں گا جو پہلے میں لکھ چکا ہوں. اور کیا لکھوں گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. جو مسلمان ہوتا ہے اگر اس کے پاس مال ہے یا کسی چیز کا وہ مالک ہے جس میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اس کو وصیت کرنی چاہیے، دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. تو میں اپنے سارے معاملات کو اس پوائنٹ آف ویو سے لکھوں گا کہ یہ میری کتابیں ہیں، اگر تمہیں یہ اولاد میں سے کوئی پڑھنے والا ہو تو ان تک پہنچائی جائے، بصورت دیگر فرام فلاں جو اسلامک سینٹرز ہیں وہاں دے دیجئے تاکہ ان سے فائدہ لیا جائے. اسی طرح یہ چیز فلان جگہ پہ اور یہ چیز فلان جگہ پہ آپ کو پہنچانی، وہ ساری ڈیٹیل میں لکھ کے جاؤں گا. اور کیوں لکھ کے جاؤں گا؟ السفر مظنۃ الموت. ویسے تو انسان بیٹھا ہے تو اچانک سے اللہ تعالیٰ روح قبض کر لے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، لیکن سفر یہ ایک موت کا مظنہ ہے. نہ جانے یہ سفر ہے تو بیت اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جاؤ تو اپنے پاس چلے جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوں کہ کل کو یہ میرا بندہ احرام کی حالت میں اٹھے، سارے لوگ قبر سے نکلیں تو محشر میں آ رہے ہوں، جب یہ نکلے تو اس کی زبان پہ کلمہ بھی ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جس حالت میں اسے موت آتی ہے، یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کسی کو موت آئے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی حج عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو موت آ جائے تو قیامت کو وہ تلبیہ کہتا ہوا ہی اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا. وصیت لکھنے کے بعد میں اپنی ذمہ داری سمجھوں گا کہ کہیں میں نے عمرہ تو کیا ہوا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ ارکان کیا ہے عمرے کے، واجبات کیا ہیں، مجھے کیا کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے بچنا ہے. میں ان تمام احکامات کو دوبارہ سے پڑھوں گا، اور جب تک یاد نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں سفر نہیں شروع کرائیں، کیونکہ آخر میرے جانے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. کسی کے پاس جائے تو تیاری کر کے جاتے ہیں، تو میں تو بغیر تیاری کے بالکل اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میں سب سے پہلے دیکھوں گا ارکان کون کون سے ہیں، نیت کرنا، طواف کرنا، اچھا احرام باندھنا، اس کا مطلب ہے کہ اگر میری نیت رہ گئی تو عمرہ نہیں ہوگا، طواف نہ ہوا تو عمرہ نہیں ہوگا. واجبات کون کون سے ہیں، مجھے میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ہے، مجھے سائی کرنی ہے، مجھے اس کے بعد بال کٹوانے ہیں. میں یہ بھی دیکھوں گا کون کون سے کام نہیں کرنے. میں جب احرام باندھ لوں گا تو میں خوشبو نہیں لگاؤں گا، اور اسی طرح اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹوں گا. اگر کسی نے دھکا بھی دے دیا، زیادتی بھی کر دی، تو میں اپنی نظریں جھکا کے دعا دوں گا، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کو تو تکلیف نہیں ہوئی، آپ میرے ساتھ لگے. کیوں؟ میں چاہوں گا کہ اپنے اس عمرے کو اس خوبصورت انداز سے ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کروں کہ جو ہی عمرہ مکمل ہو اللہ کی رضا کا پرمٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں میں جب آخری دن سفر کرنے لگوں گا، میں طے کروں گا کس کے ساتھ جانا ہے، اور اس سے پہلے کوآرڈینیشن کر چکا ہوں گا کہ فلاں دن فلاں وقت انشاءاللہ ہم ایئرپورٹ پہ اکٹھے ہوں گے، اور کوشش یہ کروں گا کہ جو مجھ سے نیک ہوگا میں اس کی صحبت میں رہنا پسند کروں. ہو سکتا ہے میں کسی بات کو بھول جاؤں تو وہ میری تربیت بھی کرے گا، مجھے سوچ بتائے گا بھی کہ آپ کو یہ کرنا ہے. میں اپنے سارے کے سارے معاملات کو نپٹانے کے بعد जब घर से निकलने लगूंगा, अगर तो घर में हम लोग इकट्ठे हो गए, अगर तो मैंने अकेले ने सफर किया तो अकेला इंसान अपने नफ्स का अमीर है, अगर मैं घर वालों के साथ निकला तो घर वालों की तमाम जरूरियात को भी उसी तरह पहले से पूरा करूंगा जिस तरह मैंने अपनी जरूरियात को पूरा किया, बल्कि हदीस की रोशनी में मैं पूछूंगा या उम्मा फुलान, ए फुलान की वालदा, अलग की हाजत, तेरी कोई जरूरत तो नहीं है जो रह गई हो, वहां मैं हाई पर नहीं हूंगा, वहां मैं गुस्से का इजहार नहीं करूंगा कि मैं खूबसूरत इबादत करने जा रहा हूं और उसको सख्त सुस्त सुनाऊ, नहीं, इंतहाई राहत मसर्रत और खुशी इस्तिरशार शऊर और इदराक के साथ, पैकिंग में भी उसकी चीजों को तरतीब देने में भी कड़ी नजर रखूंगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जा रही जिसका फायदा सफर में नहीं होगा और सिर्फ वो उठाने बोझ उठाना ही हो, और उसकी पैकिंग में सात काम करूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया, माज़ा यस्नउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरैजी, आपके घरेलू मामूलात क्या थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, कान फी महनति अहली ऐ फी खिदमति अहली, फरमाती है कि हम खिदमत तो करती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन आपका तरीका मुबारक इतना पोलाइट था यूं महसूस होता कि वो हमारी खिदमत कर रहे। हम जब निकलने लगेंगे अपने मुतालिकीन को दुआ देकर निकलेंगे, अस्तौदिउकुम अल्लाह अल्लज़ी ला तदीउ वदाइउहु ला तदीउ वदाइउहु, हम अल्लाह की जमानत और अमानत में तुम्हें दे के जा रहे हैं, अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को जो उस वक्त मुयसर आए, जिसकी जमानत में जो चला जाए वो कभी जाया नहीं होता, और हम उनसे भी गुजारिश करेंगे और उम्मीद है कि उनको दुआएं वो याद होंगी कि वो भी हमें रुख्सत करते वक्त ये दुआ दें, अस्तौदिउकुम अल्लाह दीनक व अमानतक व खवातीम अमालिक, और उनसे गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को अलविदा करते तो ये भी कहा करते थे, ज़व्वदकल्लाहु तक्वा, अल्लाह तुम्हारा सफर का तोशा तक्वे को बना दे, वग़फ़रा ज़न्बक, और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, वयस्सर लकल खैरा हैज़ुमा कुंत, और आप जहां भी हो आपके लिए खैर को आसान फरमा दे, और हम गुजारिश करेंगे बल्कि याद करवाएंगे, रिमाइंडर देंगे कि अभी नहीं, थोड़ा सा हमें जरा निकल लेने दीजिए घर से, तो आपने ये दुआ देनी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दिया करते अपने सहाबे किराम को, और वो दुआ क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को रुख्सत करते और वो थोड़ा सा चलता तो फरमाते, अल्लाहुम्मा ज़िदहुल अर्ज़ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرْ, اے اللہ اس کے سفر کو جلدی ختم کر دے, زمین کو سکیڑ دے تاکہ اس کو تھکاوٹ نہ ہو, وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرْ, سفر کی صعوبت دے اور مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دے. ہم گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله پڑھ کے نکلے, بسم الله ولجنا, بسم الله خرجنا, وعلى ربنا توكلنا, اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم علي أو أجهل أو يجهل علي. هم یہ كلمات پڑھ کے اپنے گھر سے روانہ ہوں گے, اور ہماری کوشش ہوگی بجائے اس کی کہ ہم افراتفری میں ایئرپورٹ پہ پہنچے, हम इतना वक्त पहले निकलेंगे कि स्कूल से रिलैक्स होके हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और तमाम की तमाम इजराआत वक्त पे करवा सके. हम सफर में होंगे और सफर भी चुके, मुबारक सफर है, हम घर से निकल के अहद करेंगे, बहुत अच्छा ये पैकेज मिला है हमें आज कि हम उम्रे के सफर में हैं और मुसाफिर हैं और नमाज पढ़ने वाले हैं, तो इस पैकेज को इस्तेमाल कैसे करेंगे, دعوت المسافر لا ترد. یہ سفر گھر سے لے کے ایئرپورٹ تک ہو، ایئرپورٹ سے لے کے مکے تک ہو، اور مکہ سے مدینہ تک ہو، مدینہ سے لاہور تک اور گھر تک ہو. اس سفر میں ہمارا جو موٹو ہوگا الدعاء الدعاء الدعاء، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ہم اس خوبصورت جملے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی زبان کو تین باتوں سے تر رکھیں گے، اللہ کے ذکر سے، کثرت سے دعا سے، اور خصوصاً جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی حفاظت کی دعائیں. اور میں سب سے پریورٹی پہ والدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ذکر اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اور جب بھی ہم ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، بلا شبہ ہمیں کچھ سیڑھیاں چڑھنا ہوگی، بلکہ گاڑی پہ چڑھتے وقت بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں. پہلے آپ بایاں پاؤں رکھتے اور سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون کے الفاظ پڑھتے، اور ساتھ وہ دعا پڑھتے جو سفر کی دعا ہے، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطئ عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جب نکلتے تو آپ قصر نماز پڑھتے، اور بلا شبہ اگر 5:30 پہ فلائٹ ہے تو امیگریشن اور بورڈنگ کرواتے وقت اثر کا وقت تو ایئرپورٹ پہ ہوگا. میری یہ سخت کوشش ہوگی کہ کس وقت میرا یہ کام مکمل ہو، میں وقت پہ نماز پڑھوں اور قصر کروں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کروں. تقبل رخصت التي رخص لكم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رخصت دی اس کو قبول کرو. ان اللہ يحب ان يؤتى رخصا كما يكره ان يؤتى معاصي، اللہ تعالیٰ جس طرح نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں، جو رخصتیں دے رکھی ہیں ان کو قبول کرنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں. تو چونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة فراسخ، تین فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا اور 3 کو 3 سے ملٹی پلائی کیے 9 میل، اور میل اور کلومیٹر. میں نے پوچھ رکھا ہے کہ 1 میل کا اندازہ کتنا ہوتا ہے عربوں میں، اور پاکستان میں اس کا اندازہ کیا ہے. تو 14.5 کلومیٹر جب میں نکلتا ہوں تو میں پھر قصر کیا کرتا ہوں. قصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 رکعت نماز کو 2 رکعت پڑھنا، اور جتنی سنتیں ہیں وہ چھوڑ دینا. کیوں چھوڑ دینا؟ اللہ نے اصل نماز کو بھی آگاہ کر دیا. اور میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا. اور کیا میرے اس کرنے سے میرے اجر میں کمی آئے گی؟ نہیں، اجر اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا پوری نماز پڑھنے کا ہے. اور میں سنتیں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی. میں اپنے اس سفر کو جب شروع کروں گا، کچھ لوگ لاہور ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں بھی نہیں باندھتے، جہاز میں بھی نہیں باندھتے، اور جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے باندھتے. میں بالکل ایسا نہیں کروں گا. میں یہ تو ضرور کروں گا کہ گھر سے نکلتے وقت بہترین خوشبو کستوری پہلے سے اپنے پاس رکھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فرمایا کرتی تھی، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ ولإحرامہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی جب انہوں نے احرام باندھنا ہوتا، اور اسی طرح جب انہوں نے طواف کرنے کے لیے جانا ہوتا اور دو کام کر چکے ہوتے حج میں، تو اس وقت بھی میں خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرواتی، یہ کام تو میں کر کے نکلوں گا، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاز میں بجائے اس کے کہ لوگ اپنے اپنے امور میں کچھ سو رہا ہے یا کوئی اپنی گپوں میں مشغول ہے، میں یقین کر کے سوار ہوں گا کہ یہ جہاز ایک بلش بھی زمین سے اوپر چلا گیا تو اس کو واپس صرف اللہ ہی لا سکتا ہے. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پورا سفر میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں، استغفار کروں گا، اور جب میں دیکھوں گا کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد ریلیکس ہو رہے ہیں تو میں اچھے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، ایک چادر، دوسری چادر اور جوتی جو کم از کم میرے ٹخنوں کو ڈانپے گی نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چپل، میں وہ پہنوں گا اور میقات کے آنے کا انتظار کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ بتایا تھا کہ لا تلبس القمیص، میں احرام قمیض نہیں پہنوں گا، ولا العمائم، اگر میں نے کوئی پگڑی یا رومال لیا ہوا ہے تو اس کو اچھے انداز سے میں طے کر کے رکھ دوں گا، ولا السرابیلات، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پائجامہ پہنا جائے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اِلَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبِسْ قُفَّيْن، میں احتیاطاً موزے اپنے ساتھ رکھوں گا، ہو سکتا ہے جوتی کوئی اٹھا لے، ہو سکتا ہے اچانک سے جوتی ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے چلتے چلتے جوتی رہ جائے اور میں پکڑ ہی نہ سکوں، تو میں ان کی جگہ پہ موزے پہنوں، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَابِيلَ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر کسی کو چادر میسر ہی نہیں آتی تو پھر وہ پائجامہ پہن سکتا ہے. تو میں احتیاطاً یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھوں گا، لا قدر اللہ، ہو سکتا ہے اچانک سے کوئی چادر ملوث ہو جائے اور اس قابل نہ رہے کہ میں پہنوں، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو میں اس کا آلٹرنیٹ پہلے سے بندوبست کر کے رکھوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عورتوں کی حکم دیا ہے جب میں اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے نکلوں گا تو وہ چونکہ پہلے بھی اس بات کی پابند ہے اور اسے اس بات کی مسائل کا پتہ ہے، لیکن میں ریمائنڈر دوں گا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، اب چونکہ آپ نے احرام باندھا ہے جب تک آپ نیت نہیں کر لیتی اس وقت تک گلاوز بھی پہنو اور نقاب بھی کرو، لیکن جو ہی 35 منٹ قبل اپنے جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے پہلے جب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب آپ اس وقت جلملم میقات کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس وقت جب آپ نے نیت کرنی ہے تو پھر آپ کے گلوز اتر جانے چاہیے اور نقاب کی بجائے آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقاب نہ کریں. نقاب کس کو کہتے ہیں؟ جب آنکھوں کے نیچے سے عورت ٹائٹ کر کے اپنے کپڑے کو باندھتی ہے کہ چہرے کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. عربی زبان میں تین پہلو ہیں، ایک ہے نقاب، جب عورت اپنی آنکھوں کے نیچے سے اچھے طریقے سے باندھ لیتی ہے، ایک ہے اللسان، جب اپنے اوپر والے ہونٹ پہ کپڑا باندھا جائے، جو عربوں میں کہا جاتا تھا اللسان، جب اسی کپڑے کو اپنی ٹھوڑی پہ باندھا جائے اس کو کہتے ہیں الکفان. جنگ میں جب لوگ نکلا کرتے تو وہ لسام کرتے، کیوں لسام کرتے؟ وہ یہ دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ بوڑھا ہے یا نوجوان ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا کہ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی سفید داڑھی ہے، اس میں تو کوئی قوت نہیں ہے، صرف لڑائی کی جا سکتی. تو اس لیے جنگجو جب آپس میں ملتے تو کہتے اکشف عن لسانک، ذرا یہ چہرہ کھولو نا، پتہ چلے کون ہو تم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب باندھنے سے منع کی، اور آج اس کی مصلحت سمجھ میں آتی ہے. اتنا رش اور حسن حج میں اتنے لوگ کہ دم گھٹ جائے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق كان الركبان يمرون بنا سدرت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، کہ ہم اپنے کپڑے کو سر سے اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی. کب؟ جب کوئی مرد آتا، جب کوئی نہ ہوتا تو ہم اٹھا لیتی. اب چونکہ اللہ تعالی کی توفیق سے بہت سارے لوگ یہ سعادت لینے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ پہ مرد ہیں، اس لیے اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اس لیے میں بالکل ہیٹ نہیں پہننے دوں گا، اور پہنیں گے بھی نہیں وہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہی نہیں. میں بالکل ایسے وساوس میں نہیں آؤں گا کہ کہیں چہرے پہ کپڑا لگ گیا تو کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے مبارک پہ بھی کپڑا تو لگتا تھا جب وہ اپنے سر سے اپنے چہرے پہ لٹکاتی تھی. تو یہ لوگوں کی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں، میں ان کے پیچھے اپنا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا، اور نہ اپنے منہج سلیم جو کتاب و سنت سے مستنبط ہے اس میں کوئی خلل آنے دوں گا. جہاز پہ بیٹھتے وقت میں اس بات کا خیال کروں گا، کچھ انتظار کر لوں، اور اپنی متانت، سنجیدگی، وقار اس کو باقی رکھوں. کچھ لوگ پہلے جانا چاہتے ہیں، نو ٹینشن، ایک ہی جہاز اکٹھے جانا ہے، اور بلا شبہ سیٹ بھی وہی ہے جو میرے لیے مقرر کر دی گئی ہے، کوئی اور تو نہیں بیٹھے گا. میں یا تو سب سے پہلے جاؤں گا یا کچھ انتظار کر کے جہاز میں بیٹھوں گا تاکہ میرے ایک ایک عمل سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ تہذیب یافتہ انسان ہے، یہ دوسروں کی خیر خواہی اور پرواہ کرنے والا ہے. اور اگر کوئی گزرنا بھی چاہے گا تو میں انشاءاللہ خود راستہ دوں گا، آئیے تشریف لائیے، مرحبا. یہ کلمات میں کیوں بولوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم یہ دی تھی، ترحیبی کلمات، دعائیہ کلمات زبان پہ ہوں. اور میری کوشش ہوگی پورے راستے میں، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا، کہ میں جب بھی بات کروں مسکرا کے کروں. کیوں؟ نہ تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ جب بھی کلام کرتے مسکرا کے کرتے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اب میں سفر میں ہوں، کہیں کوئی جگہ تو نہیں ہے جہاں میں صدقہ ڈال سکوں، اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے، باتیں بھی کریں گے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا پہلے صدقہ کر کے نکلوں گا یا واپس آ کے کروں گا، سفر میں مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے صدقہ کرتا جاؤں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمر، جو ہی اناؤنس ہوگا کہ ابھی آپ آدھ گھنٹے کے بعد میقات کے برابر پہنچیں گے، میں الرٹ ہو کے بیٹھوں گا، اور میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ میں مناسب سا کھانا کھاؤں تاکہ اگر مجھے کسی جگہ پہ جانا پڑے تو میرے احرام کی حالت درست رہے. اس میں چونکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور انسانی بشری تقاضا ہے اگر واش روم میں جانا پڑے تو کہیں میرے احرام میں کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لوں گا، یا گھر سے کچھ کھا کے نکلوں گا، یا میری کوشش ہوگی کہ چلو جدہ جب اتریں گے اللہ کی توفیق سے جب باہر نکلیں گے تو پھر اس کا بندوبست کریں گے. جو ہی میں اس میقات کے برابر پہنچوں گا تو میں اپنے عمرے کی نیت کروں گا، اور میں اس وقت سوچوں گا میں نے تو عمرہ کیا ہوا ہے، کیوں نہ میں کسی اور کے لیے عمرہ کر لوں. میں سب سے پہلے پرائیورٹی پہ رکھوں گا اپنے والد گرامی کو کہ وہ اللہ کے پاس تو چلے گئے، لیکن ان کی ہی خوبصورت تربیت تھی جو تہجد کے وقت مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتے، وہی تو تھے جو دعائیں دے کے مجھے رخصت کرتے، ان کا زیادہ حق ہے، میں ان کے لیے عمرہ کروں گا. اور پہلے ان کے لیے کو پانچ چھ عمرے کر چکا ہوں، میں دیکھوں گا کہ میرے بھائی، میری کوئی ہمشیرہ جو اللہ کے پاس جا چکی ہے ان کی طرف سے کر لیتا، میرے ماموں، میرے چچا جو جا چکے ہیں ان کے لیے کر لوں. اسی طرح کوئی بھی ایسا قریب رشتے دار جس نے نہیں کیا، میں اس کی طرف سے عمرہ کر لوں، اور میں یہ کیوں سوچوں گا؟ میں تو کر چکا, جب میں اس کے لیے کروں گا تو مجھے بھی پورا ہی اجر ملے گا اور ان کو بھی اس کا پورا ہی اجر ملے گا. اور میں یہ کیوں کام کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج میں تھے, ایک شخص کہتا ہے لبیک عن شبرما, شبرما کی طرف سے لبیک. فرمایا من شبرما؟ شبرما کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی, میرا بھائی ہے, میرا قریبی ہے. قال احججت عن نفسك, تو نے اپنا حج کیا؟ قال لا, میں نے ابھی اپنا تو نہیں کیا. فرمایا حج عن نفسك ثم عن شبرما, پہلے اپنا کر لو پھر دوسرے کی طرف سے بھی کر لینا, اور چونکہ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں تو میں دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہوں, اور ایک اچھا موقع ہے کہ میں کسی کے لیے خیر خواہی کے یہ پہلو پیش کروں. تو میں جب پھر عمرے کی نیت کروں گا, اگر میں نے اپنا کرنا ہوتا تو میں کیا کہتا؟ لبیک اللہم بعمرتن, میں یہ لفظ بولتا لبیک اللہم بعمرتن, اے اللہ میں عمرے کے لیے لبیک کہتا ہوں. چونکہ میں نے اپنے والد گرامی کے لیے کرنا ہے تو میں کہوں گا لبیک اللہم بعمرتن عن ابی, اگر بھائی کے لیے کرنا عن اخی, بہن کے لیے کرنا عن اختی, ماموں کے لیے کرنا عن خالی, چچا کے لیے کرنا عن عمی, اگر کسی اور کے لیے کرنا عن فلان, اس کا نام لے لوں. یہ پھر موقع ہے کہ مجھ پہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب میں اپنی زبان پہ کثرت سے تلبیہ لاؤں گا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس تلبیہ کو دہراتا دہراتا میں یہ سفر طے کروں گا, اور اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہم 35-40 منٹ کے بعد لینڈ کریں گے, اور میری سخت یہ خواہش ہوگی, دعا ہوگی کہ میرے مالک ایمان کی خوبصورت حالت میں مجھے اپنے گھر تک پہنچا دے. میں اپنا سامان لیتے وقت, اپنی امیگریشن کو پاس کرتے وقت تمام جگہوں پہ میں غور سے دیکھوں کہ دیکھیں جن کے سامان میں خلل ہے کتنے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, جن کے کاغذات میں خلل ہے کتنے پریشان ہیں, کل قیامت کو کیا بنے گا. فی کل شیء لہ عبرہ من کانت لہ فکرہ, جس کو اللہ سوچ تازہ دے دے ہر ایک چیز سے اس کو سبق ملتا ہے. خیر اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے میں مکہ پہنچوں گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے وہ غسل کیا کرتے. میں بالکل جلدی نہیں کروں گا کہ میں بس سے اتروں, گاڑی سے اتروں اور دوڑ لگا کے بیت اللہ میں چلا جاؤں, بالکل ایسا کام نہیں کروں. میں اپنی سنجیدگی اور متانت کو بھی باقی رکھوں گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشج ابن عبد القیس جب آئے, اور ساتھی بھی تھے ساتھ, شوق تو سب کو تھا اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کا, تو جو ہی سواریوں سے اترے انہوں نے سواریاں چھوڑی دوڑ لگا دی اور اللہ کے رسول کو جا کے ملے. شوق تھا اور شوق ہونا بھی چاہیے تھا, لیکن اشج ابن عبد القیس اترے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی سواری کو باندھا, اپنے لباس کو درست کیا اور بڑے سنجید گرمتانہ سے چلتے چلتے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر خدمت ہوئے, سلام کیا, معانکہ کیا. آپ نے اس پہلو کو دیکھ کے اتنا اپریشیٹ کیا, فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ, تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ جواب دیا الحلم والانا, حلم بردباری, آپ کے اندر ٹالرنس بڑا ہے, اور الانا سنجیدگی بڑی ہے, آپ غیر محضر کوئی کام کرنے کے تیار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول یہ ابھی پیدا ہوئے کہ پہلے سے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا تو پہلے سے کی ہے لیکن کی روشنی اسلام کے بعد ہی ظاہر ہوئی. تو میں اس پہلو کو اختیار کرتے ہوئے اتروں گا, سب سے پہلے اپنی بکنگ کے مطابق اپنے ہوٹل میں پہنچوں گا, تمام امور کو ترتیب سے رکھوں گا, تھوڑا سا ریلیکس ہوں گا. اگر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ارہاق ہو چکا ہے, میں تھک چکا ہوں, تو میں کبھی فوراً عمرے کے لیے تیار نہیں ہوں گا, کیونکہ میں تو آیا ہی عمرہ کرنے. میں اس جلد بازی میں اپنی دعاؤں سے محروم ہی ہوں گا, اگر میں دیکھوں گا کہ میں رات لیٹ پہنچا ہوں, فلائٹ میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن گیا, میں سکون سے سو جاؤں گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے سر پہ کپڑا نہ آنے دوں, میں تھوڑا سا آرام کروں گا, تازہ دم ہوں گا, اگر کھانے کی حاجت ہوئی تو چند لقمے لوں گا, تاکہ دعا کرتے کرتے اگر بھوک لگ گئی تو کیا بنے گا, کہیں دعاؤں میں خلل نہ آ جائے. میں جب سمجھوں گا کہ اس وقت میں فٹ ہوں تو میں باوضو ہو کے پھر میں بیت اللہ کی طرف رخ کروں گا, اور جو ہی بیت اللہ کے دروازے تک پہنچوں گا دل میں تو وہ راحت اور خوشی اللہ ہی جانتا ہوگا کتنی ہوگی, اللہ اس خوشی کو ہی قبول فرما لے. تو میں قدم رکھتے وقت کوشش کروں گا کہ دایاں قدم بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت رکھوں, اور یہ دعائیں پڑھوں گا, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ, اللهم اغفر لي ذنبي وعصمني من الشيطان, اللهم افتح لي ابواب رحمتك, اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. یہ دعا پڑھ کے میں بیت اللہ میں داخل ہوں, اور بلا شبہ میرے گھر والے بھی ساتھ ہوں گے, اور ان کو میں نے پہلے سے بتایا ہوگا کہ اللہ کے سوں میں اجازت دی ہے کہ اگر آپ موزے پہننا چاہتی ہیں تو پہن لو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رخصت دی تھی عورتوں کے لیے کہ اگر وہ احرام کی حالت میں موزے پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں. ہو سکتا ہے گھر والوں کے پاؤں میں تکلیف ہو تو میں ان کو تکلیف میں نہیں ڈالوں گا, جب اجازت ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ پہن لیں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اس پہلو کو اچھا بنانے کے لیے بجائے اس کے کہ جوتی رکھتے رکھاتے بہت زیادہ دیر ہو جائے, مناسب سی جوتی اپنے پاس رکھیں گے اور کسی جگہ پہ اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کر دیں گے. اگر انہیں بنانے لکھا ہوا تو واپسی پہ مل جائے گی, نہیں تو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. اور میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کروں گا کہ کسی کی جوتی کو ہاتھ لگاؤں, میں اپنے 5 ریال کی وجہ سے اپنے عمرے کو کیوں ضائع کروں. میں لوگوں کا مقولہ بالکل نہیں دہراؤں گا, یا اللہ یہ جو رکھ دی ہے یہ تیری اور جو ہم نے پکڑ لی ہو میری, میں اس پہلو کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا, کیونکہ کیا قیمت ہے جوتی کی 5 ریال, اور اتنا پیارا عمرہ کہ میری زندگی پاک صاف ہو رہی ہے, میں اپنے عمرے کو داغدار نہیں کروں. اگر ایسا ہو گیا میں کہوں گا قدر اللہ ما شاء فعل, کسی کو بھائی زیادہ ضرورت ہوگی اس کو یہ پسند آ گئی کوئی حرج نہیں, میں آرام سے اپنی جوتی لے لوں. میری جب سب سے پہلی نظر بیت اللہ کو پڑے گی تو میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو پہلی نظر پڑے تو دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اللہ کے سنے بیان نہیں کیا, میرے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آئے گا, لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہ کیا ہے کہ جب انسان کی پہلی نظر پڑے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابۃ وذکرا, اللہم زد ھذا البیت, اے اللہ اس مبارک گھر کو عظمت میں اور بڑھا دے, شرف میں اور بڑھا دے, اور اکرام میں عزت میں اور بڑھا دے, محبت ہیبت میں اور بڑھا دے, وبر اور نیکی میں اور بڑھا دے. میں یہ دعا کر کے میں چکے مرد ہوں اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق طواف کرنا ہے. عورتوں کا تو جو لباس پہنا ہوتا ہے وہی احرام ہوتا ہے, مرد کو دو سفید چادریں پہننی ہوتی ہیں. تو میں مطاف جاتے وقت کوشش کروں گا باب العمرہ سے داخل ہوں, اور میں یہ کام کیوں کروں گا, ہو سکتا ہے میں ابراج البیت میں مکہ ٹاور میں ٹھہروں اور زمزم ٹاور میں ٹھہروں, تو میں قدر چکر لگا سکتا ہوا, اگر تھکاوٹ نہ ہوئی تو میں باب العمرہ سے جاؤں گا, باب بنی ہاشم سے داخل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ان دروازوں کی طرف سے آئے تھے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو زیادہ دور ہوا تو پھر اللہ کے رسول کے صحابہ بقیہ دروازوں میں بھی آئے تھے. میں کوشش کروں گا باب عبدالعزیز سے پھر انٹر ہوں گا تاکہ جلدی پہنچ جاؤں. اب میری یہ کوشش ہوگی کہ جب میں مطاف کے لیے طواف کے لیے مطاف میں اتروں, اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھا کے اتروں کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے، اور سفر شروع کرتے وقت ایک نہیں دو نہیں تین جگہوں پہ اپنا مکمل پتہ اور اپنا سیل نمبر سعودیہ میں ہے، اور تعلق والوں کے نمبر میں اپنے بیگ میں بھی رکھوں گا، اپنے بریف کیس میں بھی رکھوں گا، اور جو بیلٹ پہنی ہوگی اس میں بھی رکھوں گا، تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ جب مکہ پہنچے، انہ اول شیء بدا به حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت، ہم بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے لیے سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، دیکھیں گے حالات کیسے ہیں، اگر تو آسانی ہوئی تو ہم اس وقت تک طواف نہیں شروع کریں گے جب تک ہم حجر اسود کو بوسہ نہ دیں، اور اگر دیکھا کہ بہت ساری لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں تو میں بالکل ایسا ارادہ نہیں کروں گا کہ میں بھی وہاں پہنچوں، کیوں نہیں ارادہ کروں گا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، تم طاقتور ہو، کمزوروں کو تنگ نہ کرنا، ان خلالک، اگر خالی مل گیا تو بوسہ لے لینا، بوسہ دے دینا، وہ اللہ فکبر، وغیرہ آپ اللہ اکبر کہہ کے گزر جانا، تو جب میں دیکھوں گا لائن لگی ہے اور بیچارہ جو اس وقت ڈیوٹی پہ کھڑا ہو کے دھکے دے رہا ہے تو میں بالکل اپنی متانت اور سنجید میں فرق نہیں آنے دوں گا، میں آرام سے استفا کروں گا، استفا کا مطلب اوپر والی چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے اپنے اوپر ڈالوں گا، اور جو ہی حجر اسود کے سامنے پہنچوں گا تو میں اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری کروں گا، اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے، ہمیں بھی سلامتی کے ساتھ ہی یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا، اور میں یہ دعا پڑھ کے ہی وہاں سے نکلوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے بسم اللہ یا اللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک، اور صحابہ کو یہ سکھایا کہ آپ یہ الفاظ بھی پڑھیں، واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی کتاب کو ہم تصدیق کرتے ہوئے، اور آپ کے عہد و پیمان کی وفا کرتے ہوئے، جو ہم نے کانٹیکٹ سائن کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں یہ کام شروع کروں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، اس طرح کی کوئی حدیث آئی نہیں ہے، اس لیے میں بالکل اس بات کی کوشش نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی کتاب ملے پہلے چکر کی یہ دعائیں ہیں دوسرے چکر کی یہ دعائیں ہیں، میں ان چکروں میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ مجھے اور سارے چکر، سات چکر تو نکالنے ہیں، اگر میں نئے چکروں میں پڑ گیا تو میرے تو سات چکر متاثر ہو جائیں گے، میں پھر سلف صالحین کی زندگی میں جو پڑھ چکا ہوں کہ وہ کرتے کیا تھے، سب سے پہلے چکر میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ سے التجائیں کرتے ہوئے اس بات کی خوشی سے اللہ کے سامنے التجائیں کروں گا، پورے چکر میں سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی پہ اے اللہ مجھے معاف کر، اور میرے لیے سب سے بڑی دعا یہ ہوگی کہ میں پہلے چکر کو جب ختم کروں تو مجھے یقین ہو چکا ہو کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور میں بالکل کوشش نہیں کروں گا جیسے لوگ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی چکر نکالیں اور فارغ ہو جائیں، آئے کس لیے تھے، میں بالکل کوشش نہیں کروں گا کہ کون سا رستہ ملے اور مجھے نکلنے کی ہو، میں کوشش کروں گا اپنے چھوٹے چھوٹے قدم رکھوں گا کہ جتنا زیادہ وقت میرے رب کے سامنے ہو اتنی میرے لیے زیادہ، اور میں اپنی نظروں کو جھکائے دعا کروں گا، میرے مالک مجھے معاف، استغفر اللہ، تیرے پیغمبر کی زبان نے بولا ہے جو تین مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگ سے بھاگا ہو تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو میں اس کو بار بار دہراؤں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں جب حجر اسود سے پہلے جو رکن یمانی ہے اس جگہ پہ پہنچوں گا، اگر تو خالی جگہ ہوگی تو اس کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ ہوئی تو خاموشی سے گزر جاؤں گا. اور اس رکن یمانی اور حجری اسود کے درمیان میں صرف ایک دعا پڑھوں گا، میں وہاں شور نہیں مچاؤں گا جیسے لوگ وہاں بھی خیر نہیں کرتے، میں شور کیوں مچاؤں، میں وہاں دعا پڑھوں گا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی. پھر میں حجری اسود کے سامنے جب پہنچوں گا تو میں پھر دیکھوں گا موقع ہے بوسہ دینے کا نہیں ہے، اور بلا شبہ اس وقت کھونٹی تو میں پکڑ ہی نہیں سکوں گا کیونکہ وہاں منع ہے، اگر نہ چلو میں کھونٹی لگا کے ہی اس کو بوسہ دے دیتا، اور بلا شبہ مجھے پھر اشارے پر ہی اکتفا کرنی پڑے گی. میں پھر سامنے کھڑا ہو کے دو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ایک ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا چکر شروع کروں. اور اس چکر میں بھی کوئی پابندی نہیں مجھ پہ کہ میں کون سی دعا کروں، لیکن میں کیا کروں گا، بخشش کے بعد ایک نئی زندگی کا چونکہ آغاز کرنا ہے تو میں سب سے پہلے پانچ دعائیں کروں. الہ العالمین مجھے اخلاص، تقوی، حلم، بردباری، شجاعت، صدق اور امانت اور دیانت سے نواز دے. اور میں یہ لفظ دہراؤں گا، الہ العالمین مجھے شرک، بدعت، ریاکاری، خیانت، جبانت اس سے محفوظ فرما دے. یہ دعائیں کرتا کرتا میں اپنا پورا چکر کروں گا اسی طرح جیسے میں نے پہلا چکر کیا. اور تیسرا چکر، اس پہ بھی مجھ پہ کوئی پابندی نہیں کہ میں کون سی دعا کروں، لیکن میں اپنے اخلاص کی لائنیں درست کرنے کے بعد، اپنے مشن کے ایک پہلو کے زاویے کو درست کرنے کے بعد، اور جتنے بگاڑ ہیں معاشرے کے وہ اللہ تعالی سے پناہ میں آنے کے بعد، میں پھر تیسرے چکر میں دعا مانگوں گا، میرے مالک، میرے والدین، میرے فلاں فلاں نے مجھ سے کہا بھی ہے اور جس نے نہیں کہا، الہ العالمین ان کو دین پہ ثابت کرنے کا فرما، یہ دنیا میں جا چکے ہیں ان کو جنت لے جا. میں صرف اس دعا کو اپنے والدین کے لیے خاص کروں، اور اس چکر میں جتنا بھی ہو سکا میں اپنے آپ کو یقین دلانا چاہوں گا کہ میرا رب اس میری دعا کو قیامت کے دن میرے والد اور والدہ کے نام اعمال میں پہاڑ کی شکل میں انشاءاللہ پیش کریں گے. چوتھے چکر میں پھر قرابت داروں، تعلق والوں اور بقیہ لوگوں کے لیے خوب دعائیں کروں گا، اسی طرح الحاح کے ساتھ جس طرح میں نے اپنے لیے دعا کی. یہ حق تھا جو انہوں نے مجھے کہا اور میں اس کو پورا کروں گا. پھر اگلے چکر میں بھی میں کوشش یہ کروں گا کہ طواف کے دوران کسی سے بات نہ ہو، بلکہ پہلے سمجھا کے گھر والوں کو چلوں گا کہ یہ نماز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طواف ہی نمازی ہے. فرق یہ ہے کہ طواف میں بات ہو سکتی ہے، نماز میں بات نہیں ہو سکتی. لیکن فرمایا ولا تقل حجرا، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ آپ کی یہ عبادت اس میں کو خلل آ جائے. اور دوسرا یہ فرق ہے کہ نماز اگر چوتھی رکعت بھی ہو تو انسان کا اگر بے وضو ہو جائے تو اس کو چاروں کی چاروں پڑھنی پڑتی ہیں، اور اگر طواف ساتواں ہے اور آپ کے ساتویں چکر میں آپ بے وضو ہو گئے ہیں تو آپ کو باوضو ہو کے دوبارہ سے ساتویں سے شروع کرنا پڑے گا. میں پانچویں چکر کو سلف کی اس دعا سے منور کروں گا جو عموماً مانگی ہی نہیں جاتی. وہ دعا کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کہ انسان کے دل کے اس خوبصورت ٹکڑے میں صرف اللہ کے لیے محبت ہو، کسی کے لیے، کسی غرض کے لیے نہ ہو. اور وہ یہاں الحب للہ والبغض فی اللہ کی دعا کرتے، وہاں ایک لفظ بولتے تھے، اللہم املأ قلبی بحب زوجتی، اللہ میرے دل میں پوری زندگی اگر تخیلات، تصورات، محبت، شفقت آئے تو صرف میرے گھر والوں میں، وافرغ قلبی من حب غیرها، اللہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی کوئی محبت جو غلط ہو میرے دل میں اس کو جگہ نہ دینا. اور صرف اپنے لیے نہیں، یہ دعا گھر والی کے لیے کروں گا، اللهم املا قلبها بحبي، اللہ اس کے دل میں بھی صرف اور صرف محبت کا گوشہ رکھ میرے لیے، وافرغ قلبها من حب غيرك، اس کے دل میں کسی اور کی محبت پیدا نہ کر. یہ تھے روحانی اور ایمانی زاویے اور لوگوں کے جو اللہ کی جنت کے متلاشی تھے. بلکہ دعا کرنے والے یہ کہا کرتے تھے، اگر کسی کو شک پڑ جاتا کہ فلاں شخص مجھے ایذا دینا چاہتا ہے اور میرے ایمان کو گدلا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کہتے، اللہم اکفنی شرہن، اے اللہ ان کی شر سے مجھے بتا، وقفہن شرری، اور ان کو میری شر سے بچا. کتنی پولائٹ دعا ہے، مجھے ان کی شر سے بچا اور ان کو میری شر سے بچا. آخری دو چکروں کو میں اسی طرح دعاؤں کے ساتھ ہی گزاروں گا، اور چونکہ میں مرد ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اور کر کے دکھایا کہ پہلے تین چکر پہلوانوں کی طرح میں چلوں گا اور باقی ہے چار چکر آرام سے چلوں گا. میں پہلوانوں کی طرح کیوں چلوں گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ آئے تو مکے والے کہنے لگے، ہاں قد یہ لوگ ہم سے لڑائی کریں گے، مدینے کے بخار نے ان کو لاغر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا پہلوانوں کی طرح ٹہل ٹہل کے چلو. جب چلے تو وہ دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ انہو غزلان، یہ تو ہرنوں سے بھی زیادہ تیز ہے. رو بیٹھا، چونکہ اللہ کے رسول نے کیا میں کروں. بقیہ چار چکر، آخری چکروں میں صرف اور صرف اپنے منہج منہاج اور مشن کے تمام زاویوں کو ایک ایک کر کے پیش کروں گا. میرے مالک، مجھے آخری رمق تک اس مشن پہ رکھنا جو تیرے پیغمبر کا مشن تھا. اللہ مجھے نہیں صرف، میرے جو والدین زندہ ہیں، میرے بہن بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں اور میرے گھر والے، یا اللہ اس مشن پہ موت دینا. یہ چکر صرف اس بات میں خاص کروں گا کہ مشن کی حفاظت ہو جائے. اور آخری چکر میں ہر شخص اپنی پسندیدہ دعائیں مانگ سکتا ہے. اگر مجھ سے بھی پوچھے تو میں کثرت سے یہ کہوں گا، میرے مالک، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے اس وعدے کے بدلے میں تو اپنی رحمت مجھے دے دے. تین چیزوں سے مجھے زندگی کے آخری رمق تک محروم نہ کرنا، قرآن، تہجد، بیت اللہ. یا اللہ ان تین نعمتوں سے زندگی کے آخری رمق تک مجھے محروم نہ کرنا، نہ قرآن سے دور کرنا، نہ تہجد سے، اور کبھی بھی کسی سال بھی مجھے بیت اللہ سے محروم نہ کرنا. اور اس کے بدلے میں کیا وعدے دوں گا؟ اس کے لیے میں کہوں گا، اللہ تیری ہی توفیق سے میں اس قرآن کی خدمت میں لگا رہوں گا، اور اس قرآن کی خدمت کو میں سب سے بڑا شرف سمجھوں گا. جب میرے سات چکر مکمل ہوں گے، چونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو میں آخری چکر جب مکمل ہوگا تو پھر میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ تو ابتدائی چکر میں ہوتا ہے. تو میرے مکمل ہو گئے تو میں اس وقت پھر ملتزم پہ جاؤں گا، اور جاؤں گا بھی اس وقت اگر وہاں بھیڑ نہ ہوئی تو. اور ملتزم کا حصہ کون سا ہے؟ یہ بیت اللہ کا دروازہ جو کافی اونچا لگا ہوا، اور یہ حجر اسود، اس کا درمیانی حصہ یہ ملتزم کا ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اپنا سینہ مبارک لگاتے، اپنے رخسار لگاتے، ذراعین اپنی جو ہے وہ بازو کو لگاتے، اور خوب دعا کرتے. میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ موقع مجھے مل جائے، کسی طریقے سے میں یہاں کھڑے ہو کے دعائیں کر لوں. دعائیں کرنے کے بعد واتخذ من مقام ابراہیم صلی اللہ، میں مقام ابراہیم کی طرف جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں جگہ ملے اور میں دو رکعتیں پڑھوں. اور اگر بہت سارے لوگ ہوئے تو میں نہ کسی کی نماز توڑنے کی کوشش کروں گا، اور نہ ہی یہ دیکھوں گا کہ اگر یہاں نہ پڑھا تو قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اجازت ہے. میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے رائٹ یا لیفٹ دو رکعتیں پڑھوں گا، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافر، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھوں گا. اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد میں دعا نہیں کروں گا. میں دعا کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں کی نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول نے کی ہوتی تو میں اٹھ ہی نہیں سکتا تھا وہاں سے. میں پھر وہاں سے پھر صفا مروہ کی طرف جاؤں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں پہلے سکون سے زمزم پیوں گا. اور زمزم پیتے وقت کروں گا کیا؟ زمزم پینے کے وقت میں بیٹھ جاؤں گا، میں دائیں ہاتھ سے گلاس لے کے پانی لوں گا، اور حدیث کے مطابق نہ زمزم لینا شوری بلا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نیت سے تم زمزم پی لو اللہ اس کو پورا کر دیں. تو میں اس موقع کو بھی غنیمت جانوں گا، نہیں دعا کرتے کرتے پیوں گا، اللہم اغفر لی واجعلنی فوق کثیر من خلقک، اے اللہ میری بخشش فرما دے اور قیامت کے دن مجھے بلند و بالا مقام سے نواز دے، وثبتنی علی الہدایہ والحقنی بالصالحین، مجھے جب تک زندہ رکھنا ثابت قدمی دینا، اور جب میری آنکھیں بند ہو تو صالحین کی صف میں مجھے کھڑا کر دینا. امام ذہبی رحمت اللہ علی بہت بڑے حافظے کے مالک تھے، ابن حجر اسقلانی جن نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حدیث تو پڑھی تھی، جب میں حج کرنے گیا تو میں نے زمزم پیتے وقت میں نے کہا حدیث سچی ہے صحیح ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میں نے صحیح بخاری کی شرح لکھنی ہے، مجھے امام ذہبی کا حافظہ دے دے. تو اللہ نے عطا کر دیا. میں بعد میں روتا ہوتا تھا کاش کچھ اور بھی مان لیتا. حدیث میں آتا ہے کہ زمزم شفا بھی ہے، زمزم خوراک بھی ہے. ایک صحابی بڑے زالوک سے بڑے کمزور سے تھے، آپ نے فرمایا آپ کچھ کھاتے بھی تو نہیں؟ اللہ کے رسول کھاتا تو کیا کھاؤں، اللہ کے رسول بس پانی میں اثر آتا تو آپ بھی ہو جرک کو بھی جرک. تو میرے صحابی اب قصہ سے زمزم پیے، جب سات آٹھ دن بعد ملے تو کافی موٹے تھا، جو کہا کیا ہوا، کہتے ہیں آپ نے تو فرمایا کہ آپ بھی اجرک کو بجرک، اپنی اجری بجری بھرو اور موٹے تازے ہو جاؤ. تو میں ہو گیا ہوں اللہ کے نام سے، یقین کے ساتھ پیا. اور یہاں ایک بات میں کہنا ضروری سمجھوں گا، شاید میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ یقین کیوں نہیں. وہاں شیخ اس وقت ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہونے کے باوجود فوجی فاؤنڈیشن میں ریاض میں دائیہ بھی ہیں، یعنی وہ درس بھی دیتے ہیں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، اتفاق سے مجھے ان کی کیسٹ اور سی ڈی سننے کا موقع ملا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کہاں تک کیسٹ جانی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، یا ناس یوم من الایام انا کنت فی المستشفى، میں ایک دن ہاسپٹل میں تھا، فاذا امراه دخلت، ایک عورت آ گئی، فاذا هي باکستانیہ، وہ پاکستانی عورت تھی. دن کیا ہوا، اجریت لها الفحوصات الطبیہ، جب میں نے اس کی رپورٹس لی تو کینسر آخری حد میں تھا، فاذا السرطان فی النہایہ نہایہ، قلت سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فاعطیت لها الموعد، میں نے اس کو وعدہ دیا کہ آج نہیں ہفتے کو آپ کا آپریٹ ہوگا. انہوں نے کاغذات لیے، جب اس کو صورتحال والد کے سامنے کی کہ یہ صورتحال ہے، بجائے ہفتے کے دن آنے کے وہ نہیں آئے، دس دن کے بعد اچانک سے میرے اٹینڈنٹ نے مجھے کال کی، یا دکتور جاہد پاکستانی ہے، وہ پاکستانی دوبارہ آ گئی. قلت سبحان اللہ حیا، ابھی تک زندہ ہے. فلما دخلت فاجريت لها الفحوصات الطبيه والله يا احبائي ما بها شيء، اللہ کی قسم میں نے جب دوبارہ اس کی رپورٹ لی تو سرطان کینسر کی کوئی چیز نہیں نکلی. میں نے اس کے باپ کو بلایا، کیا تم نے؟ کہتے کیا کرنا، جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ حالت ہے تو ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، بیت اللہ چلے گئے. موت تو آنی ہے، وہاں کیوں نہ آئے، جنازہ اتنے لوگ پڑھیں گے، ہم نے آرام سے آٹھ دس دن رہے ہیں. اور کام یہ کیا ہے، حدیث سنی ہوئی تھی کہ میں زمزم علی میں شوری پہلا، جو زمزم پیتا ہے جس نیت سے اللہ پورا کر دیتا ہے، بس زمزم ہی پی رہے ہیں، تب یہ تھوڑی سی ٹھیک ہوئی واپس آئے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کینسر نام کی کوئی چیز نہیں. الیقین، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کر کے دعا کیجئے کہ اللہ قبول کرے گا تو اللہ قبول بھی کرتے ہیں. تو میں پانی پیوں گا بھی دعائیں کر کے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک گلاس بیٹھ کے پیوں اور ایک کھڑے ہو کے پیوں. میں یہ کیوں کروں گا، کیونکہ دس روایتیں ہیں نا، جن میں چھ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کے پیا، اور چار میں تذکرہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا. تو میں چاہوں گا چلو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، صرف پیوں گا نہیں، میں اپنے سر پہ بھی ڈالوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے سر مبارک پہ بھی ڈالا، اپنے چہرے مبارک کو بھی دھویا، پھر میں سائی کے لیے تیار ہوں گا. اور اگر میں نے محسوس کیا کہ اسے تھکاوٹ ہو گئی ہے تو نو ٹینشن، میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا، کوئی ضروری نہیں کہ ابھی کر لوں، میں تھوڑا سا بیٹھ جاؤں گا. اور اگر میں نے دیکھا کہ اہلیہ اس وقت ہمت نہیں باندھ رہی، میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. جب آپ تھوڑا سا محسوس کریں کہ آپ چلنا ہے تو چلیں گے. میں بالکل ان پہ جبر کر کے کھینچوں گا نہیں، نہ اپنی عبادت میں خلل ڈالوں گا، نہ ان کو مجبور کروں گا. اور اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ پاؤں میں زیادہ درد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طواف بھی اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا. ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے چیئر لے لیں، الیکٹرانک چیئر لے لیں، وہ نہ نہیں تو دوسری چیئر لے لیں، چلو آسانی سے سائی ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ کھینچتے کھینچتے اپنے آپ کو جائیں اور دعا کچھ کرے ہی نا، بہتر نہیں ہے وہ چیئر پہ بیٹھ کے دعائیں اچھی طرح کر لے. تو میں جب صفا کی طرف جاؤں گا تو یہ دعائیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ به، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اور میں اس طرح بھی پڑھ سکتا ہوں، سب سے پہلے کہوں ابدأ بما بدأ اللہ به، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اور جوں جوں میں چڑھتا جاؤں گا تو کہ حدیث میں آتا ہے کنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. اور یہ کام میں بھول گیا، جب جدہ جا کے اتریں گے لینڈ کریں گے تو وہاں تو سسٹم لاہور جیسا نہیں ہے، سیڑھیوں سے اترنا پڑے گا، تو اترتے اترتے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتے ہی اتریں گے، اور اسی طرح طواف کرتے وقت جو اتریں گے تو یہ کہیں گے. الغرض میں جب چڑھ رہا ہوں گا تو یہ دعا پڑھوں گا، ابدا میں بدا اللہ بھی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، انجز وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده. اور میں بالکل کوشش یہ کروں گا کہ جتنا بھی اونچا جا سکوں، جہاں تک گنجائش ہوئی وہاں کھڑا ہوں گا، اور اپنا رخ قبلہ رخ کروں گا، اور سنت کے مطابق کوشش کروں گا. شاید کہ میں اس وقت کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ بہت ساری بلڈنگز بن گئی ہیں، وغیرہ میری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے مجھے بیت اللہ نظر آ جائے. میں تین مرتبہ دعا کروں گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کرتے درمیان میں یہ پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. پھر دعا شروع کر دوں، پھر کچھ دیر دعا کرنے کے بعد پھر میں یہ پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. میں تین مرتبہ دعا کر کے پھر میں مروہ کی طرف جاؤں، اور جہاں مجھے وہ سبز لائٹیں نظر آ گئی تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقطع الابطح الا شدا. یہ جگہ اس وقت چونکہ ڈھلان میں تھی اور یہاں نکیلے پتھر تھے، آپ نے حکم دیا یہاں سے دوڑ کے گزرو، اور آپ اس طرح دوڑ کے گزرتے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ گول ہو جاتی. تو مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، تو میں وہاں سے تھوڑا سا دوڑ کے ہی گزروں گا، اور پھر دعائیں کرتے کرتے مروہ بھی پہنچوں گا. اور مروہ پہ جب میں پہنچوں گا تو میں دعائیں کون سی پڑھوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، انجز وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده. میں دو دعاؤں کو نہیں پڑھوں گا، ان الصفا والمروہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے صفا بھی پڑھی. میں ابدا بما بدا اللہ بھی میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے جہاں سے اللہ نے شروع کیا حکم دینا میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں، اور میں نے صفا سے شروع کر دیا تھا، مروہ سے شروع نہیں کیا. اسی طرح مروہ پہ کھڑے ہو کے میں دعا کروں گا جس طرح صفا پہ کی، یہاں میرا ایک چکر ختم ہو جائے گا، پھر میں واپس صفا کی طرف آؤں گا اور سبز لائٹوں کے درمیان اسی طرح دوڑ لگا کے گزروں گا، اور صفا پہ آ کے اسی طرح دعا کروں گا، میرے دو چکر ہو گئے، میں اس طرح سات چکر مکمل کروں گا. اور میں بالکل کوشش نہیں کروں گا جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ چلو سات چکر مکمل ہو گئے ہیں تو وہاں چند ساتھی چند لوگ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ کینچے لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اچھا تھوڑے سے بال اتار لو آپ حلال ہو جائیں گے, قطعاً میں ایسا کام نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا, اللہ کے رسول کا فرمان ہے مرد پورے سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے, اور عورت قدر الانیلہ اپنے انگلی کے پورے جتنے بال کٹوائے. اور میں بالکل اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ نہ جانے کون سی عورت ہے, کیوں میں اپنے گھر والے کے بال اس کو دکھاؤں, اور میں کیوں اپنے بال اوپر سے دائیں سے بائیں سے کٹوا کے کہوں کہ میں حلال ہو گیا ہوں. میں اگر دیکھوں گا کہ سائی کے درمیان تھکاوٹ ہوگی تو بیٹھ جاؤں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنی دعائیں مانگ سکتا ہوں میں مانگ لوں, نہ جانے میری زندگی کا یہ آخری عمرہ ہو, نہ جانے دوبارہ مجھے بیت اللہ کی بجائے اللہ کی طرف سفر کرنا ہو. جب یہ سات چکر مکمل ہوں گے میں اس وقت اپنے کمرے کی طرف آنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹواؤں گا اور اس کو تاکید کروں گا کہ دیکھنا پورے سر کے بال برابر کاٹنے ہیں, کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے نہیں کرنے آپ نے, کیونکہ سنت یہ ہے. اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اور حلال ہو جاؤں گا اور اپنا لباس پہنوں گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی, اور اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اسی شوق اور ذوق سے دوبارہ سے طواف سے بارہ سے طواف, کثرت سے اذکار, کثرت سے دعائیں اور نوافل بیت اللہ میں پڑھوں گا. اور مجھے ایک حدیث یاد آئے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ سنت گھر میں پڑھتا ہے صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاتی فی مسجد ھذا الا المکتوبہ, فرض نماز مسجد میں پڑھو اور جو نوافل اور سنت گھر میں پڑھتا اس کو مسجد نبی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے, بخاری اور ابو داؤد کی روایت. لیکن میں سوچوں گا مسجد نبی سے ہی زیادہ ملے گا, بیت اللہ سے زیادہ تو نہیں ملے گا. اس لیے میں فرض پڑھنے کے بعد وتر اگر پڑھنا ہوا تو میں بیت اللہ میں پڑھ کے جاؤں گا, کیونکہ مسجد نبی میں 1000 نماز کا ثواب اور یہاں 1,00,000 نماز کا ثواب. اور میرے دل میں یہ شوق تو ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کی مسجد میں پہنچوں. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کو 3-4 دن رکنے کے بعد اس شوق کی بھی تکمیل کریں گے اور مدینہ پہنچیں گے, اور وہاں یہ سعادت بھی لیں گے کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھیں اور 1000 نماز کا ثواب حاصل کریں. اور میری یہ پھر یہ خواہش ہوگی کہ مسجد قبا میں جاؤں لیکن گھر سے وضو کر کے جاؤں گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فی بیتی من تطہر فی بیتی ثم اتا مسجد قبا کانت له کعدل عمرہ, جو گھر سے پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے جاتا ہے اور دو رکعتیں پڑھتا ہے قبا میں تو اللہ اس کو عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. تو میں اسی طرح خیر خواہی ہمدردی کے مختلف زاویوں کو اختیار کرتے ہوئے علماء کی صحبت, ان کی ملاقاتیں, ان کی دعائیں اور بہت ساری نیکیوں کی راہوں کو اختیار کرتے ہوئے, اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کچھ درس و تدریس کا بھی موقع ملا تو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے, اور پھر جب اپنا وعدہ جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کے مطابق جتنے دن رہنا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ وطن واپس آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو مبارک بنائے اور ہمیں ایسے سفر کی توفیق دے جو سفر معصیت سے نیکی کی طرف ہو, ایسا سفر جو بھول اور کمی سے جنت کا سفر ہو. اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے, اور اللہ رب العزت ہمیں سب سے بڑا انعام اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, کلیریفیکیشن دینا چاہیں گے. یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں, پہلے سے ہی آپ نے پیجامہ نہیں پہن لینا. لے کے جانا ہو تو آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے احرام کا آلٹرنیٹ چاہیے تو اس سفید رنگ کھانا چاہیے. ہمارا میقات وہی ہوگا جو پاکستان سے جانے والوں کے لیے میقات ہے, وہ یلملم ہے, جدہ کوئی میقات نہیں. پرابلم کیا ہے, ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے ایئرپورٹ سے لباس چینج کیا تو کیسے آکورڈ سے لگیں گے. کسی سے جدہ میں جو اس وقت ہمارا استقبال کرنے والے ہیں ہم کو کیسے محسوس ہوگا, کیسے فیل ہوگا. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ نہیں لینا ہوتا. ہمارا یلملم میقات ہے, یلملم کو کراس کرتے وقت ہمیں احرام کی حالت میں ہی جانا ہے. جدہ رات رہیں دن رہیں جدہ کوئی میقات نہیں ہے. اگر آپ پرماننٹلی جدہ میں رہتے ہیں تو پھر آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے آپ احرام باندھ کے آ جائیں. ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ. اسی طرح جو حج عمرہ نہیں کرنا چاہتا ویسے جانا چاہتا ہے تو اس پہ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں کسی کو ملنے جانا چاہتا ہے, تجارت کے لیے جانا چاہتا ہے, لیکن اس سے بڑی تجارت کیا ہے کہ جب انسان بیت اللہ کی طرف سفر کرے تو اپنے سفر کو عمرے کی سعادت کے ساتھ جوڑ. استغا جو ہے یہ صرف اور صرف جو عمرے کا طواف ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس میں ایک بات میں چھوڑ گیا کہ صرف طواف کرتے وقت ہی کرتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے اتنے بادشاہ قسم کے ہوتے ہیں لاہور ایئرپورٹ سے استغفا کر لیتے ہیں. تو ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں تو وہ چونکہ عقائد ان کے بڑے مضبوط ہیں تو کہا کرتے تھے یا مشائخ یا اہل پاکستان والله احنا نخاف لما نروح مکہ وبیت اللہ يكون في پاکستان. ہمیں ڈر ہوتا ہے, پہلے کال کرتے ہیں مکہ میں, بیت اللہ موجود, بیت اللہ ادھر ہے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پاکستان میں کسی کو ملنے نہ چلا گیا. کیونکہ انہیں کس سے پڑے ہوئے ہیں نا کہ وہ ایک شخص تھا تو وہ بیت اللہ جانے لگا تو وہ راستے میں دو دو نفل پڑھ کے ایک ایک قدم پہ چلتا تھا تو بیت اللہ اس کا طواف کرنے آ گیا. تو وہ ہمیں مزاحن کہا کرتے تھے یا اہل پاکستان, وہ پاکستان میں ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ پاکستان نہ گیا ہوا ہو. تو یہ طریقہ جو ہے پاکستان سے استغفا کرنا, بیچاروں کا کندھے سرخ ہو جاتے ہیں, بہت ترس آ رہا ہوتا ہے. اور اگر سے کہا جائے نا السلام علیکم میرے پیارے بھائی, ایسا نہیں کرتے, کہتے نہیں جی نہیں آپ کو کیا پتا, کام سمجھتے ہیں واقعی ہمیں یہ نہیں پتا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ صفا مروہ میں بھی اسی طرح, اور حکم تو یہ ہے کہ سبز لائٹوں کے درمیان آپ نے تھوڑا سا دوڑنا. کچھ لوگ تو پوری روٹین میں چار چکر دوڑ کے, اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں بےچارے یہ کہتے ہیں کہیں جان چھوٹ جائے ہماری, پھنس گئے نا اولا کرتے وقت, جان چھوٹ جائے. اور میں تو کبھی کبھی وہ جب کوئی لینے آتا ہے ایئرپورٹ پہ تب جائے ظاہر ہے مجھے جو لینے آئے گا وہ میرے طرح اتارے بھی نہیں ہوگا تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایک بات تو مجھے بتاؤ, آپ کو میرے عمرے پہ شک ہے؟ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو دس دس بیس بیس ہار لوگ پہنا رہے ہیں اور آپ بھی ہار لے کے نہیں آئے, اور آپ ان کو کھڑا کریں ان سے عمرے کا طریقہ تو پوچھیں, ان سے دعائیں تو سنیں. بات یہ ہے کچھ باتیں بنائی ہوئی ہیں, جب تک فہم نہیں بصیرت نہیں عبادت کی لذت نہیں. عبادت کی قبولیت اور لذت و حلاوت ملتی ہی اس وقت ہے جب کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ملا علی قاری جس نے سب سے موٹی کتاب حج عمرے کے بارے میں لکھی ہے, تو کتاب لکھنا اور بات ہے اور مسائل کو سمجھنا اور بات ہے. جب وہ مکہ پہنچے گا تو انہوں نے بیت اللہ دیکھا نہیں تھا, مکہ کے حالات وہ جانتے نہیں تھے. تو جب حج کرتے کرتے ایک جگہ پہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا اب کیا کرنا ہے, تو وہ آگے سے بندہ کہتے ہیں یا لیت لو قرأت کتاب ملا علی قاری, آج مجھ سے پوچھو حج کرنے آئے ہو, کاش تم نے ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو تمہیں آج پوچھنا نہ پڑتا. کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں, مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے. تو بسا اوقات انسان نے پڑھا بھی ہو تو وہ بھول جاتا ہے, اس لیے بہترین اس کا علاج ہے کسی بھی ایسے شخص کو ساتھ رکھیں جو آپ کی بر موقع ڈائریکشن درست کر سکے, رہنمائی کر سکے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو, انما جعل الامام ليؤتم به, امام کو امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کریں. وہ چار پڑھے گا ہم بھی چار پڑھیں گے, سنتے نہیں پڑھیں گے کہ ہم سفر میں, کیوں نہیں پڑھیں گے سفر میں, کتنی دیر تک نہیں پڑھیں گے. اس میں دو بات, جمہور کا یہ موقف ہے کہ تین دن اور تین راتیں اگر آپ ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں تو قصر کر سکتے ہیں, اگر زیادہ رہے تو آپ کو پوری پڑھنی ہوگی. جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ 19 دن کی روایت کتاب التفسیر میں ابواب التفسیر میں پہلی روایت جسے بخاری کی ہے کہ 19 دن رہے اللہ کے رسول اور انہوں نے قصر کی، اور ساتھ ہی کہا فن زدنا اتمنا، اگر ہم 19 دن سے زیادہ رہتے تو ہم پوری پڑھا کرتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس طرح کے موقع تو بار بار ملنے نہیں، 3 دن تو اتفاقی ہے نا، تو ہم 3 دن سے زیادہ پوری پڑھیں گے. ہم 3 دن سے زیادہ پوری پڑھیں گے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. تو ہم سنتیں جب قصر ہوتی ہے پھر سنتیں نہیں پڑھی جائے، وہاں بھی اگر 3 دن ہے تو پھر وہاں بھی قصر ہوگی،
لیکن اگر ارادہ ہی 4 دن
کا پھر ہم پہلے دن سے پوری پڑھیں گے.
اچھا
ہم نے 17 دن جدہ رہنا، 2 دن مدینہ ہم قصر کریں گے اور جدہ میں پوری پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے، بارک اللہ فیک. ہمارا یہ کہنا کہ نقاب کی اجازت ہے یحتاج الی دلیل شرعی من الکتاب والسنۃ، ہمارا یہ کہنا کہ یہ اجازت ہے اس کے لیے کتاب و سنت کی دلیل درکار ہے. جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، وہ روایت کرتی ہیں لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين، احرام باندھنے والی عورت نقاب نہ باندھے اور گلوز استعمال نہ کرے. پتہ یہ چلا اگر احرام نہیں تو یہ دونوں کام کرے تو کیا کرے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں ابو داؤد ابن ماجہ اور مسند احمد نے، کان الرکبان یمرون بنا، قافلے اور سواریوں پہ سوار لوگ ہمارے پاس سے گزرتے، سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، ہم نقاب باندھتی تو نہیں تھی اپنے سر سے اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پہ ڈال لیتی، فإذا جاوزونا كشفنا، جب وہ قافلے گزر جاتی اور کوئی بھی مرد نہ ہوتا تو ہم اٹھا لیتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فاطمہ بنت المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر، ہم اسماء بنت ابی بکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی اور ہم نے سب نے اپنے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا. اس لیے ان روایات کی روشنی میں ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ حرام کی حالت ہے لیکن چہرے کو ڈھانپنا ہے. کس بات کی اجازت ہے؟ کہ وہ نقاب باندھے نہیں تاکہ اس کا سانس نہ گھٹے، اور ہم نے اس کی وضاحت پیش کی ہے حدیث کی روشنی میں. سمجھنا چاہیے کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کر رہی ہیں، انہوں نے عملاً اس کا رویہ پیش کیا کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے، اور مجھے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ اتنی خوشی ہوتی ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کتنا پیارا ہے. بہت ساری دنیا میں کتابیں ہیں لیکن قرآن مجید پہ غلاف ہم چڑھاتے ہیں، آخر کس پوائنٹ آف ویو سے؟ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں بہت سونے بہت پیارے گھر موجود ہیں لیکن بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ اور صدیوں سے، اللہ کے رسول کے زمانے سے، کیونکہ اس جیسا گھر دنیا میں ہے ہی کوئی. اور لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ہیں لیکن اسلام کی شہزادی پاک دامن اور سید زادی کو غلاف پردہ اور حجاب کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی. اور صحیح مسلم کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں یقین مانے اس کا وزن نہیں ہوتا. فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے لیکن پوری کائنات میں سب سے مہنگی چیز صالحہ نیک عورت. اور تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ آج سے ڈاکٹر جب آپریٹ کرتے ہیں تو ہاتھ پہ کیا پہنتے ہیں؟ بولے گلوز اور ماسک بھی پہنتے میرا خیال. کیوں پہنتے ہیں؟ مرد ہو تو اگر ان سے پوچھا جائے کیوں آپ نے یہ کام کیے تو جواب کیا ہوتا ہے بولا؟ ہاں جراثیم سے بچنے کے لیے تو مرد بھی نقاب کرے, ماسک پہنے اور گلوز استعمال کرے. اور جو لا عدوى ولا خیرہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے, اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے لیکن احتیاط برتنی چاہیے. اس طرح کا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے. جس چیز کا شریعت حکم دے دے اس کے لیے مرد بھی ماسک پہنتا ہے اور ماسک پہننے کے ساتھ گلاب استعمال کرتا ہے. تو جس چیز کا واضح حکم ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمنی سمجھو, تو وہاں اللہ کے فرمان کی روشنی میں نیک اور صالحہ اور تقیہ اور عائشہ ام سلمہ اور صفیہ کی صف میں کھڑے ہونے والی نیک عورت کیوں اس بات کو پسند نہیں کرتی؟ سوچنا ہے ہمیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسلام کی اس خوبصورتی کو انتہائی خوشی اور مسرت سے قبول کرنے کی توفیق عطا ہو. یہ ایک سوال ہے, اکثر اس بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ سفر میں جب آپ حالت امن میں ہیں تو قصر نماز کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہیں, کیا یہ درست ہے؟ سوال لکھا گیا لیکن اختلاف کیا کس نے ہے؟ کس نے اختلاف کیا؟ کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا. جو نصوص شرعیہ سے واقف ہے رائے اگر کو پیش کر دے تو اس کو اس اختلاف کی نوعیت یہ نہیں کہتے کہ اس کی بات مانی جائے. سب سے پہلا جواب, کتاب و سنت میں اگر اس طرح کی بات ہے تو ہمیں ماننا ہے. میں چھوٹی سی جھلک دینا چاہوں گا. کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چونکہ اس میں اختلاف ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سمجھ دی تھی, میں اتفاق سے کل ہی ان کی ایک لیکچر سن رہا تھا, ایک ٹاک تھی ان کی چھوٹی سی. تو ایک شخص آ گیا اور گیا تھا امارات سے, کہتے جی 11 سوال لے کے آیا ہوں, جواب لینے گیا تھا دمشق میں. السؤال الاول یا شیخنا العزیز, ما حکم الصلاة والدعاء للبدع, بدعی کے لیے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کہتے ہیں الاصل يجوز الدعاء للمسلم ولا يجوز للكافر. اصل قانون یہ ہے کہ مسلمان کے لیے دعا ہو سکتی ہے, کافر کے لیے نہیں ہوتی. لیکن یا شیخ اذا كان الرجل بدعی, میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بدعی ہو تو؟ کہتے اما کلامی صحیح و اما کلامی غیر صحیح, مجھے یہ بتاؤ جو میں نے بات کہی وہ صحیح ہے کہ غلط؟ کہتے نعم صحیح. کہتے ان كان صحيحا فلا حاجة للسؤال الآخر, اگر صحیح ہے میری بات تو پھر دوسرے سوال کی گنجائش نہیں, اگر صحیح نہیں فالمناقشة واردة, تو پھر مناقشے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیار ہیں آپ؟ کہتے جی نعم تیار ہوں. کہتے ما هو الدلیل؟ دلیل لائیں کتاب و سنت کی, جہاں لکھا ہو کہ نہیں کرنی دعا ان کی ہدایت کی یا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اس دلیل. کہتے دلیل الناس یستدلون, لوگ استدلال کرتے ہیں, یستدلون علی ماذا, کس بات پہ استدلال کرتے ہیں؟ دلیل ہوگی تو بیان کریں گے. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں جو سنی ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بات بن جاتی. ایک شخص آگے کہتے یا شیخ انت تقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم الغیب, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے الغیب نہیں جانتے, اللہ کے الغیب جانتے ہیں. کہتے ہیں بارک اللہ فیک, اللہ آپ کو برکت دے, لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتے. کیونکہ قرآن کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا زمین آسمان. اور وہ ہائپر ہو گیا, یا شیخ حتی انا عارف الغیب, حتیٰ کہ بعض چیزوں کا غیب تو مجھے پتا ہے. کہتے لا بارک اللہ فیک, انت ما تعرف الغیب, آپ غیب نہیں جانتے. کہتے لا یا شیخ تو ناقش نہیں, ناقش نہیں, اگر آپ مناقشہ کرنا چاہتے تو کریں, ڈبیٹ کرنا چاہیں. کہتے نہیں میں مناقشہ نہیں کرنا چاہتا. قال لا یا شیخ, کہا اگر مناقشہ کرنا چاہتے ان کنت تناقش نہیں فعندی شرط, اگر آپ مناقشہ کرنا چاہتے تو میری ایک شرط ہے. کہتے میں وہ شرط, کون سی شرط ہے؟ کہا خلاص رسید, فیل ہو گیا. کہتے پھر کیسے ہو گیا ہوں؟ کہ اگر تم غیب جانتے تو میری شرط بھی جانتے ہوتے. تو بسا اوقات اس طرح کی باتیں معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں جن کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتی, اور وہ باتیں اتنی عام ہو جاتی ہیں. قاعدہ یہ غلط العوام فصیحا, بعض غلط باتیں بھی فصاحت و بلاغت کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں. بار بار عمرہ کرنے سے لوگ کہتے ہیں کسی کی مدد کر دیں, غریب کی بھلائی کر دیں, ان کو عمرہ بھی بھیج دیں. بار بار عمرہ بھی کرنا چاہیے اور بھلائی اور خیرخواہی بھی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوئی اور انہی کی زبان اطہر یہ بیان کر رہی ہے کہ بار بار عمرے کرو. حالانکہ صحابہ کرام کو یہ کہہ سکتے تھے آپ بس بھلائی کر دو, عمرے نہ کرو. تو دونوں کام بھی مسلمان کو کرنے ہیں. بیٹے کو امام اور داعی بنانے کی خواہش ہے, ان کی عمر 11 سال ہے, حافظ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشوں کی تکمیل فرمائے اور آپ کے اس بیٹے کو عالم ربانی بنائے. اور ہماری دل کے تھا گہرائیوں سے دعا ہے کہ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور قوم و ملت کے لیے سرمایہ اور قیمتی اثاثہ بنائے. عمرے کے دوران مہنگے ہوٹلوں میں رہنا کیا ناجائز ہے؟ جواب تو آ گیا, جواب تو ہو گیا, سوال کے ساتھ جواب بھی آ گیا, فتوا تو آ گیا. میں جواب کہہ رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا این ننزل, ہم آج کہاں اتریں گے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جو کہاں پڑاؤ ڈالیں گے؟ فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِّن رَضَاعَ, عقیل نے کوئی چھوڑا ہے؟ سارے گھر تو بیچ گیا ہے, ہمیں آخر کس جگہ تو رہنا پڑے گا. تو صحابہ کرام کو جس طرح بھی موقع ملا اس طرح انہوں نے رہائش اختیار کی. اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی ہے اور وہ دین کے کاموں میں بخوبی خرچ کرنے والا ہے, اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فراوانی سے نوازا ہے, اور اگر صرف اس نظریے سے بیت اللہ کی قربت چاہتے ہوئے اگر وہ قریب کسی ہوٹل میں رہائش رکھتا ہے تو بلا شبہ علماء بھی وہاں ہی رہتے ہیں, اور شاید کہ وہ علماء ہم سے لاکھ گنا نیک ہیں اور عملی طور پہ ہم سے آگے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر انسان ریاکاری, پیسے کی نمائش یا کسی گمنڈ اور فخر کی بنیاد پہ کہیں بھی جگہ رہتا ہے تو اس کے رہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک نعمت ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدی, اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اظہار چاہتے ہیں. تو اگر اس نوعیت کا ہو کہ مجھے بیت اللہ کی قربت ملے اور میں پانچ نمازیں پڑھ سکوں تو اس میں اس کو فضول خرچی کے زمرے میں نہیں لایا جائے گا. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم ارحم المحلقین, اے اللہ بالکل صاف بال کروانے والوں پہ رحم فرما. تو صحابی نے کہا کہ والمقصرین, اور جو بال کٹواتے ہیں. فرمایا اللہم ارحم المقصرین, اللہ ان پہ بھی رحمت فرما. تو آپ نے جو بالکل بال جس کو منڈوانا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کو تین مرتبہ دعا دی اور کٹوانے والے کو ایک مرتبہ دعا دی. اگر آپ حج کر رہے ہیں تو حج میں عمرہ کرتے وقت کٹوا لیں, حج کرتے وقت منڈوا لیں, تو یہ دونوں, کیونکہ آپ وسلم جب مدینہ سے چلے تو آپ 6 ذی الحجہ کو وہاں پہنچے تھے, تو آپ نے پہلے بالوں کو کٹوایا, جب حج کیا تو پھر آپ نے منڈوایا. تو دونوں چیزوں کو آپ نے جمع کر لیا, لیکن آپ دونوں میں سے جس چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں دونوں میں گنجائش موجود ہے. اختلاف السنتکم والوانکم, یہ رنگ اور یہ زبانیں اللہ کی نشانی ہیں. آپ جس زبان میں بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہ لکھوا دیں گے. فرشتے ماشاءاللہ ساری زبانیں جانتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریارٹی پہ اس بات کو رکھتے کہ وہ بار بار طواف کرتے, اور بلکہ طواف کرتے کرتے قرآن مجید پڑھتے. تو قرآن مجید پڑھنے کا موقع گھر میں بھی ہو سکتا ہے, آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن طواف کرنا یہ اس سے بہتر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو ہی زیادہ پرائیورٹی دی ہے. بلکہ آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے, اور بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہاں کے لوگوں کو بھی. وہ کہتے ہیں آئے چھوٹا عمرہ اگر کسی نے کرنا ہے تو مسجد عائشہ چلیں. صحابہ کرام نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے, اور یہ مسجد عائشہ اور مسجد تنعیم پہ جا کے دوسرا عمرہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ گنجائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی, جبکہ وہ بیت اللہ داخل ہونے کے قابل نہ رہی اور رونے لگ گئی. فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت, آپ حج کے سارے ارکان پورے کرو لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرو. جب وہ اس قابل ہوئی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو جائیں گی تو پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا, اور وہاں سے بخاری کے لفظ کیا ہے فاعمرها. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج عمرہ کر چکے تھے, انہوں نے پھر احرام نہیں باندھا, انہوں نے عمرہ کروایا ہے, خود نہیں کیا. تو اگر یہ دوسرے دن تیسرے دن اس طرح عمرہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو بھی کہتے تم بھی احرام باندھو اور تم بھی عمرہ کرو. صحابہ کرام نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا, اس لیے اگر آپ مدینہ سے واپس آتے ہیں تو یہ تو آپ حل میں چلے گئے, دوبارہ جب حرم میں آتے تو آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں سے مکہ سے مسجد تنعیم جانا, مسجد عائشہ جانا, نہ تو یہ ہمارا میقات بنے گا, پاکستان کے رہنے والے ہیں, اور نہ ہی اس طرح کی گنجائش ہے.